سورة الانبیاء، سورہ انبیاء کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔ انبیاء نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں بکثرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ سورہ انبیاء کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ نمبر 3، کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات عارضی تھے، اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں، یہ تا قیامت باقی رہنے والا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں؟ نمبر 4، کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نمبر 6، انہیں آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ نمبر 7، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں، اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ نمبر 8، قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ نمبر 10، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مددگار ہے۔ سورہ طٰہٰ کے ساتھ مناسبت، سورہ انبیاء کی اپنے سے ماقبل سورت طٰہٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا، اور سورہ انبیاء کی ابتدا میں بھی قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں، اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بجائے ان چیزوں کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے جن کا ہم سے حساب لیا جانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون،
ترجمہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
اقترب للناس حسابهم،
لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن لفظ الناس میں عموم ہے اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ نیز یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان کے حساب کا وقت روز قیامت قریب آ گیا ہے اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کیے، آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش اور مسلمانوں کا حال، یہاں اگرچہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا ہے لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی اور جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کافروں اور مشرکوں کا شیوا ہو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے کریم عزوجل کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا؟ تو لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں۔ جب تیرے اعضا تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر روشن کتاب نازل فرمائے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اور تمہیں قیامت کے اوصاف کی خبر دے، پھر تمہاری غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم،
ترجمہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں قیامت قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ
اقتربت الساعة وانشق القمر،
ترجمہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور ارشاد فرمائے کہ
انہم یرونہ بعیدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا،
ترجمہ بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اور ارشاد فرمائے
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا،
ترجمہ اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کے بعد تمہاری سب سے اچھی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ تم اس قرآن عظیم کے دیے درس پر عمل کرو، لیکن اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اس دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے اس غفلت کو دور فرمائے اور ہر مسلمان کو اس فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترغیب کے لیے یہاں دو حکایات سماعت کیجیے۔ مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی ان کے پاس آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نہایت اکرام کیا اور اس کے متعلق حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا۔ وہ شخص جب دوبارہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وادی طلب کی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر دوں جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک سورت نازل ہوئی ہے، اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی ہیں، اور اس میں یہ آیت ہے: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. جب حساب کا وقت قریب ہے تو یہ دیوار نہیں بنے گی. ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی دیوار بنا رہے تھے. جس دن یہ سورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا، آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان صحابی نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا، اللہ عز و جل کی قسم، جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اور ہم بھی اپنی اخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں.
ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون.
ترجمہ: جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں.
ما یأتیہم من ذکر،
جب ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں نصیحت آمیز کوئی ایسی آیت نازل ہوتی ہے جو انہیں اعلیٰ طریقے سے اخروی حساب کی یاد دلائے اور اس سے غفلت کا شکار ہونے پر کامل طریقے سے تنبیہ کرے، تو یہ اس میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور اپنی غفلت دور کرنے کی بجائے اسے کھیلتے اور مذاق مسخری کرتے ہوئے ہی سنتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے.
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ.
ترجمہ: ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟
لاہیتاً قلوبهم،
ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. دل کھیل میں پڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دل دنیا کے احوال میں مشغول اور آخرت کے احوال سے غافل ہو وہ کھیل میں پڑا ہوا ہے.
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا. ارشاد فرمایا کہ کافروں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا اور اسے چھپانے میں بہت مبالغہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا اور بیان فرما دیا کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں. یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کر دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہ لائے گا. کفار یہ بات کہتے وقت جانتے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل میں جمے گی نہیں، کیونکہ لوگ رات دن معجزات دیکھتے ہیں، وہ کس طرح باور کرا سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر ہیں. اس لیے انہوں نے معجزات کو جادو بتا دیا اور کہا کہ کیا تم خود دیکھنے اور جاننے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
ترجمہ: نبی نے فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. قال، نبی نے فرمایا، جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کفار کے اقوال اور احوال کی وحی کی گئی تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کفار کی خفیہ باتوں کو جاننا تو کچھ بھی نہیں، میرے رب عز و جل کی شان تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے، خواہ وہ پوشیدہ طور پر کہی گئی ہو یا اعلانیہ کہی گئی ہو، اور اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، خواہ وہ کتنے ہی پردے اور راز میں رکھی گئی ہو، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. تو وہی کفار کے اقوال اور افعال کی انہیں سزا دے گا.
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.
ترجمہ: بلکہ کافروں نے کہا، جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، اگر نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا.
بل قالوا اضغاث احلام،
بلکہ کہا جھوٹے خواب ہیں۔ جب کافروں کا راز ظاہر فرما دیا گیا تو اس کے بعد انہیں قرآن کریم سے سخت پریشانی اور حیرانی لاحق ہو گئی کہ اس کا کس طرح انکار کریں، کیونکہ ایک ایسا روشن اور واضح معجزہ ہے جس نے تمام ملک کے مایا ناز ماہروں کو عاجز و حیرت زدہ کر دیا ہے، اور وہ اس کی دو چار آیتوں کی مثل کلام بنا کر نہیں لا سکے۔ اس پریشانی میں انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہیں اور کہنے لگے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن لائے ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں، اور ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحی سمجھ گئے ہیں۔ کفار نے یہ کہہ کر سوچا کہ یہ بات چسپا نہیں ہو سکے گی، تو اب اس کو چھوڑ کر کہنے لگے بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ یہ کہہ کر انہیں خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے اگر یہ کلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے اور تم انہیں اپنے جیسا بشر بھی کہتے ہو تو تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ خیال کر کے اس بات کو بھی چھوڑا اور کہنے لگے بلکہ یہ شاعر ہیں اور یہ کلام شعر ہے، الغرض کفار اسی طرح کی باتیں بناتے رہے اور کسی ایک بات پر قائم نہ رہ سکے۔ اب کفار نے سمجھا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی چلنے والی نہیں ہے، تو کہنے لگے اگر یہ نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اہل باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے، اہل باطل اور جھوٹوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے بلکہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری بات کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرنے کے بعد خود حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کہہ کیا دیا ہے۔
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔
ترجمہ، ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ما آمنت قبلهم من قرية، ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی باتوں کا رد فرمایا اور انہیں جواب دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کفار مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانیوں کا مطالبہ کیا اور نشانی آنے کی صورت میں ایمان لانے کا عہد کیا، اور جب ان کے پاس وہ مطلوبہ نشانی آئیں تو وہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے اور ان کی تکذیب کرنے لگے، اور اس سبب سے ان کفار کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو کیا یہ کفار مکہ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کی سرکشی ان سے بڑھی ہوئی ہے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ،
اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یہاں کفار مکہ کے سابقہ کلام کا رد کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا بشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ سابقہ قوموں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان اور مرد ہی تھے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کا دستور ہی یہ ہے تو پھر سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اعتراض ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مرد تھے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھ لو جنہیں ان کے احوال کا علم ہے، وہ تمہیں حقیقت حال کی خبر دیں گے۔ شرعی معلومات نہ ہونے اور نہ لینے کے نقصانات، اس آیت میں نہ جاننے والوں کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ نا واقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے، اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا و آخرت میں بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ یہاں اس کے چند نقصانات سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے، اور ایمان صحیح ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، لہذا صحیح اسلامی عقائد سے متعلق معلومات ہونا لازمی ہے۔ اب جسے ان عقائد کی معلومات نہیں جن پر بندے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے، تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا ایمان صحیح ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، اور حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کفر میں مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا اور اس کے انتہائی دردناک عذابات سہنے ہوں گے۔ نمبر دو، فرض و واجب اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے شرعی طریقے کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جیسے عبادات کے شرعی طریقے اور اس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی عالم سے معلومات حاصل کرتا ہے تو مشقت اٹھانے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جیسے نماز کے درست اور قابل قبول ہونے کے لیے طہارت ایک بنیادی شرط ہے اور جس کی طہارت درست نہ ہو تو وہ اگرچہ برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتا رہے اور ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی یہ تمام عبادات رائے گا جائیں گی اور وہ ان کے ثواب سے محروم رہے گا. نمبر 3، کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کی ہیں اور انہی اصولوں پر ان معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدار ہے، اور جسے ان اصول و قوانین کی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو حلال کی بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا چانس زیادہ ہے، اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرانا ہے. سر دست یہ 3 بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کیے ہیں، ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فرض علوم سیکھنے کی ضرورت و اہمیت. یہاں مفتی قاسم صاحب کی کتاب علم اور علماء کی اہمیت سے فرض علوم کی اہمیت و ضرورت پر ایک مضمون سماعت کیجیے. چنانچہ اس میں ہے کہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی پر اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. نمازی پر نماز کے، روزہ رکھنے والے پر روزے کے، زکات دینے والے پر زکات کے، حاجی پر حج کے، تجارت کرنے والے پر خرید و فروخت کے، قسطوں پر کاروبار کرنے والے کے لیے اس کاروبار کے، مزدوری پر کام کرنے والے کے لیے اجارے کے، شرکت پر کام کرنے والے کے لیے شرکت کے، مداربت کرنے والے پر مداربت کے. مداربت یہ ہوتی ہے کہ مال ایک کا ہے اور کام دوسرا کرے گا. طلاق دینے والے پر طلاق کے، میت کے کفن و دفن کرنے والے پر کفن و دفن کے، مساجد و مدارس، یتیم خانوں اور دیگر ویلفیئرز کے متولیوں پر وقف اور چندے کے مسائل سیکھنا فرض ہے. یوں ہی پولیس، بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں اور دیگر محکموں کے ملازمین، نیز حج اور کسی بھی ادارے کے افسر و ناظمین پر رشوت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا، یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریا وغیرہ جملہ امور کے متعلق مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیزوں سے تعلق ہو. پھر ان میں فرائض و محرمات کا علم، فرض و واجبات و مکروہ تحریمی کا علم سیکھنا واجب ہے، اور سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے. اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود و احکام کو جانے. اس حدیث کی شرح میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے جس پر اس کی لا علمی کو قدرت نہ ہو. اسی طرح کا ایک اور قول حضرت حسن بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ علم نہیں جس کو تم آج کل حاصل کر رہے ہو، بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے، یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتا دے. حضرت علی بن حسن بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علم سیکھنے کے اندر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ لے. یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے. اور پھر اپنے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ زکات کے مسائل سیکھے، بلکہ جب اس کے پاس 200 درہم، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا آ جائے تو اس پر یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ کتنی زکات ادا کرے گا اور کب نکالے گا اور کہاں نکالے گا. اور اسی طرح بقیہ تمام چیزوں کے احکام ہیں، یعنی جب کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جائے گا. امام ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ کھانے، پینے، پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لیے حلال ہیں اور جو اس پر حرام ہیں. یوں ہی خون اور اموال میں جو اس پر حلال ہے یا حرام ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر غافل رہنا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے. اور امام یعنی حاکم وقت عورتوں کے شوہروں کو اور لونڈیوں کے آقاؤں کو مجبور کرے کہ وہ انہیں وہ چیزیں سکھائیں جن کا ہم نے ذکر کیا، اور حاکم وقت پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اس بارے میں پکڑ کرے اور جاہلوں کو سکھانے کی جماعتیں ترتیب دے، اور ان کے لیے بیت المال کے اندر رزق مقرر کرے. اور علماء پر واجب ہے کہ وہ جاہلوں کو وہ چیزیں سکھائیں جن سے وہ حق و باطل میں فرق کر لے. ان تمام اقوال سے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ علم دین سیکھنا صرف کسی ایک خاص گروہ کا کام نہیں، بلکہ اپنی ضرورت کی بقدر علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت علم دین سے دور نظر آتی ہے۔ نمازیوں کو دیکھیں تو 40-40 سال نماز پڑھنے کے باوجود حال یہ ہے کہ کسی کو وضو کرنا نہیں آتا تو کسی کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، کوئی نماز کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو کوئی واجبات سے جاہل ہے، کسی کی قرآت درست نہیں تو کسی کا سجدہ غلط ہے۔ یہی حال دیگر عبادات کا ہے، خصوصاً جن لوگوں نے حج کیا ہو ان کو معلوم ہے کہ حج میں کس قدر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بس حج کے لیے چلے جاؤ، جو کچھ لوگ کر رہے ہوں وہی ہم بھی کر لیں گے۔ جب عبادات کا یہ حال ہے تو دیگر فرض علوم کا حال کیا ہوگا؟ یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، غیبت، چغلی، بہتان اور نہ جانے کتنے ایسے امور ہیں جن کے مسائل کا جاننا فرض ہے، لیکن ایک بڑی تعداد کو ان کی تعریف کا پتہ تک نہیں، بلکہ ان کی فرضیت تک کا علم نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا گناہ ہونا عموماً لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، جیسے خرید و فروخت، ملازمت، مسجد و مدرسہ اور دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ ان کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ بس ہر طرف ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں ہر شخص پر ضروری ہے خود بھی علم سیکھے، اور جن پر اس کا بس چلتا ہو انہیں بھی علم سیکھنے کی طرف لائے، اور جنہیں خود سکھا سکتا ہے انہیں سکھائے۔ اگر تمام والدین اپنی اولاد کو، اور تمام اساتذہ اپنے شاگردوں کو، اور تمام پیر صاحبان اپنے مریدوں کو، اور تمام افسران و صاحب اقتدار حضرات اپنے ماتحتوں کو علم دین کی طرف لگا دیں تو کچھ ہی عرصے میں ہر طرف دین اور علم کا دور دورہ ہو جائے گا، اور لوگوں کے معاملات خود بخود شریعت کے مطابق ہوتے جائیں گے۔ فی الوقت جو نازک صورتحال ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک مرتبہ سناروں کی ایک بڑی تعداد کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ جب ان سے تفصیل کے ساتھ ان کا طریقہ کار معلوم کیا گیا تو واضح ہوا کہ اس وقت سونے چاندی کی تجارت کا جو طریقہ رائج ہے وہ تقریباً 80% خلاف شریعت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری دیگر تجارتیں اور ملازمتیں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ جب معاملہ اتنا نازک ہے تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکتا ہے، اس لیے ہر شخص پر ضروری ہے کہ علم دین سیکھے اور حتی الامکان دوسروں کو سکھائے یا اس راہ پر لگائے، اور یہ محض ایک مشورہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اب اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پس شہر کا حکمران لوگوں پر حاکم ہے، اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اور اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان غلام لونڈیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کا وہ مالک ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں اگرچہ ہر بڑے کو اپنے ماتحت کو علم سکھانے کا فرمایا ہے، لیکن والدین پر اپنی اولاد کی ذمہ داری چونکہ سب سے زیادہ ہے اس لیے ان کو بطور خاص تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان الحاطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ آپ ایک شخص کو فرما رہے تھے، اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، بے شک تم سے تمہارے لڑکے کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم نے اسے سکھایا، اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرما برداری اور اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث پر والدین کو خصوصاً غور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے۔ اگر صرف والدین ہی اپنی اولاد کی دینی تربیت و تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دے لیں تو علم دین سے دوری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر افسوس کہ دنیاوی علوم کے سکھانے میں تو والدین ہر قسم کی تکلیف گوارا کر لیں گے، اسکول کی بھاری فیس بھی دیں گے، کتابیں بھی خرید کر دیں گے، اور نہ جانے کیا کیا کریں گے، لیکن علم دین جو ان سب کے مقابلے میں ضروری اور مفید ہے اس کے بارے میں کچھ بھی توجہ نہیں دیں گے۔ بلکہ بعض ایسے بد قسمت والدین کو دیکھا ہے کہ اگر اولاد دین اور علم دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو انہیں جبرن منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے، ہم دنیاوی علم کی اہمیت و ضرورت کا انکار نہیں کرتے لیکن یہ دینی علم کے بعد ہے، اور والدین کا یہ کہنا کہ علم دین میں رکھا ہی کیا ہے، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اول تو یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ اس میں علم دین کی تحقیر ہے۔ دوم اسی پر غور کر لیں کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت، دنیا و آخرت کی خیر خائی اور قبر و حشر کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج نہیں تو کل جب حساب کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا پڑے گا اس وقت پتا چلے گا کہ علم دین کیا ہے۔ بلکہ صرف اسی بات پر غور کر لیں کہ مرتے وقت آج تک آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ جس کو دنیا کا علم حاصل نہ کرنے پر افسوس ہو رہا ہو؟ ہاں، علم دین حاصل نہ کرنے، دینی راہ پر نہ چلنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہ کرنے پر افسوس کرنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے، اور یوں ہی مرنے کے بعد ایسا کوئی شخص نہ ہوگا جسے ڈاکٹری نہ سیکھنے پر، انجینئر نہ بننے پر، سائنسدان نہ بننے پر افسوس ہو رہا ہو۔ البتہ علم دین نہ سیکھنے پر افسوس کرنے والے بہت ہوں گے، بلکہ خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جن آدمیوں کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی ان میں ایک وہ ہے جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم دے اور انہیں علم دین کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال کرنا علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرنا علم حاصل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علم خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابی سوال کرنا ہے، تو تم سوال کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں چار لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے، نمبر ایک سوال کرنے والے کو، نمبر دو سکھانے والے کو، نمبر تین سننے والے کو، نمبر چار ان سے محبت رکھنے والے کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا سوال کرنا نصف علم ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں درپیش معاملات کے بارے میں اہل علم سے سوال کرنے اور اس کے ذریعے دین کے شرعی احکام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔
ترجمہ، اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا۔ کفار مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام، ترجمہ، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے؟ اور یہاں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی جاری ہے کہ اس نے گزشتہ زمانوں میں جتنے بھی رسول بھیجے ان کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، بلکہ ان کے بدن بھی ایسے ہی بنائے تھے جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہو۔ یوں ہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے، بلکہ عمر پوری ہو جانے کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی یہی ہے تو کفار مکہ کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر اعتراض کرنا محض بیجا اور فضول ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی، پھر ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دینے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تو ہم نے انہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے مومنوں کو نجات دی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر کے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔
لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے گرو، ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم و شان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے، کیونکہ وہ تمہاری زبان اور تمہاری لغت کے مطابق ہے، تو تم اس کتاب سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ حالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب کی اور اس نبی کی تعظیم کرو جو اسے لے کر آئے ہیں، اور اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ کیا تم جاہل ہو اور تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو؟ اس آیت میں مذکور لفظ فی ہی ذکرکم کے مفسرین نے اور معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی امور اور حاجات کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرنے کا انجام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات و تعلیمات پر عمل کرنا عزت و شہرت کا باعث ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کی ہدایات و احکامات پر کامل طریقے سے عمل کیا، تب تک وہ شہرت و ناموری اور عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز رہے، اور ہر میدان میں کفار پر غلبہ و نصرت اور کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمان قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونا شروع ہوئے، تب سے ان کی عزت، شہرت، ناموری اور دبدبا ختم ہونا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہو گئے، اور اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں بن پڑا وہاں کفار مسلمانوں کی سرزمین پر قابض ہیں، اور جہاں نہیں بن پڑا وہاں مسلمانوں کی اقتصادیات، معاشیات اور در پردہ مسلمانوں کی ذہنیت، سوچ اور کلچر پر قابض ہیں، اور مسلم حکمرانوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ،
ترجمہ، اور کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظلم کرنے والی تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر فرمائے گئے، اور یہاں سے اس امت کے کفار کو کفر نہ چھوڑنے اور ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے کافروں، تم اپنے مال و دولت کی وسعت سے دھوکہ نہ کھاؤ اور اپنے اموال و اولاد پر غرور نہ کرو، کیونکہ ہم نے بہت سی بستیوں کے کفار کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی، اور جو کچھ ان کافروں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔
ترجمہ، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے، بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ فلما احسوا بأسنا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ اس پر فرشتے کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے ان مکانوں کی طرف لوٹ آؤ جن پر تم فخر کیا کرتے تھے، شاید لوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تمہاری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یمن کی سرزمین میں موجود ایک بستی میں رہنے والے لوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ اس بستی کا نام حصور یا حضور ہے۔ وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی اور انہیں شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے ان کے بعض لوگوں کو قتل کیا اور بعض کو گرفتار کر لیا۔ اس کا یہ عمل جاری رہا تو وہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے۔ اس پر فرشتوں نے طنز کے طور پر ان سے کہا، تم بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے مال و دولت کا کیا ہوا، تو تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے سکو۔
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔
ترجمہ، انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے، تو یہی ان کی چیخو پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی۔ جب وہ بھاگ کر نجات پانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ یہ ان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اس پر ندامت کا اظہار تھا، لیکن چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور اس پر نادم ہوئے، اس لیے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی ان کی چیخو پکار رہی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی یہی چیخو پکار رہی کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ظالم تھے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کھیت کی طرح کٹے ہوئے کر دیا، کہ تلواروں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ کون سی توبہ فائدہ مند ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آ جانے پر توبہ اور اپنے جرم کا اقرار کرنا بے فائدہ ہے۔ جیسے پھل وہی درخت دیتا ہے جو وقت پر بویا جائے، اور بے وقت کی بوئی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی، اسی طرح توبہ وہی فائدہ مند ہے جو عذاب آنے سے پہلے کی جائے، اور جو توبہ بے وقت کی جائے وہ عذاب دور نہیں کرتی۔
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔
ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ،
اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان عجائبات ہیں ان سب کو فضول پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ انہیں پیدا کرنے میں اس کی کثیر حکمتیں ہیں، اور ان بے شمار حکمتوں میں سے چند یہ ہیں کہ ان اشیاء سے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی قدرت و حکمت پر استدلال کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق و باطل میں فرق ہو جائے، لوگ غور و فکر کریں، غفلت سے بیدار ہوں، نیک اعمال کریں اور آخرت میں اچھی جزا پائیں، اور اس طرح کے خیال کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ عالم کا سارا نظام ایک کھیل تماشا ہے،
اور ہر شخص دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا، جیسا کہ بطور خاص دہریوں کا عقیدہ ہے اور روز بروز ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔
ترجمہ: اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کر لیتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جب ہی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے، یعنی اگر ہم آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود اشیاء کو کسی حکمت کے بغیر بے مقصد بنا کر کسی ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے جس سے کھیلا جائے، تو ہم ان کی بجائے اپنے پاس سے ہی کسی چیز کو اختیار کر لیتے، لیکن یہ الوہیت کی شان اور حکمت کے منافی ہونے کی وجہ سے ہمارے حق میں محال ہے، لہٰذا ہمارا کھیل کے لیے کسی چیز کو اختیار کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں کھیل سے مراد بیوی اور بیٹا ہے، اور یہ آیت ان عیسائیوں کے رد میں ہے جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس قول کے مطابق آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیوی اور بیٹا اختیار کرنا چاہتا تو وہ انسانوں میں سے نہ کرتا، بلکہ اپنے پاس موجود حور عین اور فرشتوں میں سے کسی کو بیوی اور بیٹا بنا لیتا۔ یوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح انہیں لوگوں کے پاس نہ رکھتا بلکہ اپنے پاس رکھتا، کیونکہ بیوی اور بیٹے والے بیوی اور بیٹے اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے اور نہ اس کے حق میں کسی طرح ممکن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہی نہیں۔
بل نقذف بالحق علی الباطل،
بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، یعنی ہماری شان یہ نہیں کہ ہم کھیل کے لیے کوئی چیز اختیار کریں، بلکہ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں، تو وہ باطل کو پورا مٹا دیتا ہے اور اسی وقت باطل مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اے کافروں، تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے بربادی ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی شان میں کرتے ہو اور اس کے لیے بیوی اور بچہ ٹھہراتے ہو۔
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔
ترجمہ: اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سب اس کی ملک ہیں، تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکیت ہونے اور اولاد ہونے میں منافات ہے، اور مقرب فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب و منزلت کا ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔
ترجمہ: رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس میں وہ کسی طرح کی سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تسبیح کی کیفیت، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا، تو جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنا اور دیگر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سانس لینے سے مانع نہیں ہوتا، اسی طرح فرشتوں کے کام انہیں تسبیح سے مانع نہیں ہوتے۔ اور دلیل کے طور پر آپ رحمت اللہ تعالی نے یہ روایت ذکر فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا فرشتے پیغام رسانی میں مصروف نہیں ہوتے؟ کیا وہ دیگر کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ اور جب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہر وقت وہ تسبیح کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرشتوں کے لیے تسبیح کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے تمہارے لیے سانس بنائی گئی ہے، کیا آپ کھاتے پیتے آتے جاتے اور بولتے وقت سانس نہیں لے رہے ہوتے؟ بالکل یہی کیفیت ان کی تسبیح کی ہے۔ قرب و شرف رکھنے والوں کا وصف، علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے پر ابھارنا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت ترک کرنے پر شرم دلانا ہے، کیونکہ عبادت اور تسبیح کرنا قرب ہے اور شرف رکھنے والے لوگوں کا وصف ہے، اور اسے چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والے اور ذلیل لوگوں کا شیوا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے میں مصروف رہے اور اس سلسلے میں کسی طرح کی شرم و عار محسوس نہ کرے۔
امت تخذوا آلہة من الارض هم ينشرون۔
ترجمہ، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہوں؟
امت تخذوا آلہة من الارض،
کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے زمین کے جواہر اور معدنیات جیسے سونے، چاندی اور پتھر وغیرہ سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے۔ تو پھر ان چیزوں کو معبود ٹھہرانا اور الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہو، اور جو زندگی موت دینے اور نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر نہیں تو اسے معبود بنانے کو کون سی عقل جائز قرار دے سکتی ہے؟
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔
ترجمہ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آسمانوں یا زمین پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں جن کی خدائی کا بت پرست اعتقاد کرتے ہیں تو عالم کا فساد لازم ہونا ظاہر ہے، کیونکہ بت پرستوں کے خدا جمادات ہیں اور وہ عالم کا نظام چلانے پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے۔ تو جب قدرت ہی کچھ نہیں تو وہ کائنات کو کیسے چلاتے؟ اور اگر خدا سے مطلقاً وہ سارے خدا مراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتا ہے تو بھی جہاں کی تباہی یقینی ہے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں۔ نمبر ایک، وہ دونوں کسی شے پر متفق ہوں گے۔ نمبر دو، وہ دونوں کسی شے پر مختلف ہوں گے۔ اگر ایک چیز پر متفق ہوئے تو اس سے لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت میں ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک چیز کے بارے میں دونوں کے ارادوں کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، دونوں کے ارادے ایک ساتھ واقع ہوں گے، اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجود اور معدوم دونوں ہو جائے گی۔ نمبر دو، دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں گے، اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم۔ نمبر تین، ایک کا ارادہ واقع ہو اور دوسرے کا واقع نہ ہو۔ یہ تمام صورتیں محال ہیں، کیونکہ جس کی بات پوری نہ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتا، حالانکہ جو صورت فرض کی گئی ہے وہ خدا فرض کر کے کی گئی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بہر صورت ایک سے زیادہ خدا ماننے میں نظام کائنات کی تباہی اور فساد لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق یہ انتہائی مضبوط دلیل ہے، اور اسے بیان کرنے کے مختلف انداز بڑی تفصیل کے ساتھ علم کلام کے ماہر علماء کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ عوام کی تفہیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا بیان کیا گیا۔ البتہ جو علماء کرام اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہیں وہ علم کلام کے معتبر اور با اعتماد ماہرین کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، یعنی عرش کا مالک اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، لہذا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔
ترجمہ، اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔
لا يسأل عما يفعل،
اللہ سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے اور جسے چاہے بدبخت کرے، وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے۔ یہاں پوچھنے سے مراد سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے، یعنی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں کہ رب عز و جل سے عتاب کی پوچھ گچھ کرے، بلکہ رب تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ البتہ اللہ عز و جل سے اطمینان قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے، یا فرشتوں نے رب تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسن نیت سے ہو لیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مطلقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ بدترین اعتراضات اور ان کا انجام۔ یاد رہے کہ سب سے بدترین اعتراض یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرے، جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا تو اس کی تمام تر عبادت و ریاضت اور مقام و مرتبے کے باوجود بارگاہ الہی سے اسے مردود و رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پر اعتراض کا یہ انجام ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے افعال و صفات پر اعتراض کرنے کی جرات کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، بلکہ جو کہتے اور کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو آپ پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، اور اس میں ہلاکت و بربادی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ علماء پر اعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کر دیتا ہے، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو اعتراض کرنے والوں کا دنیاوی انجام ہے، اور آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔
وَهُمْ يُسْأَلُونَ،
اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت ہیں، اور سب پر اس کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہو سکتی۔
اتخذوا من دونه آلہا قل ہاتوا برہانکم ہذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔
ترجمہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے؟ تم فرماؤ، تم اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہا، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹتے ہوئے استفہام کے انداز میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ تم اپنے اس باطل دعوے پر اپنی دلیل لاؤ اور حجت قائم کرو، خواہ عقلی ہو یا نقلی، مگر تم نہ کوئی عقلی دلیل لا سکتے ہو جیسا کہ مذکورہ بالا دلائل سے ظاہر ہو چکا، اور نہ کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتے ہو، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور سب میں شرک کو باطل قرار دیا گیا اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے۔ ساتھ والوں سے مراد حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو طاعت پر کیا ثواب ملے گا اور معصیت پر کیا عذاب کیا جائے گا۔ پہلوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کا، اور اس کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ساتھ والوں کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور پہلوں کے ذکر سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور مانا یہ ہے کہ تم قرآن، تورات، انجیل اور تمام آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کرو، کیا تم ان میں یہ بات پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی یا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے عوام کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو جانتے نہیں، اور بے شعوری و جہالت کی وجہ سے حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے، جبکہ ان کے علماء جان بوجھ کر عناد کی وجہ سے حق کے منکر ہیں۔ فساد کی سب سے بڑی جڑ، اسے معلوم ہوا کہ حق کے بارے میں معلومات نہ ہونا اور حق کو باطل میں تمیز نہ کرنا حق سے منہ پھیرنے کا بہت بڑا سبب اور فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے، کیونکہ انہی دو چیزوں کا یہ نتیجہ ہے کہ کئی لوگ کفر و شرک جیسے عظیم فساد میں مبتلا ہیں۔ بعض افراد منافقت کے بدترین مرض کا شکار ہیں، بعض مسلمان ریاکاری، نفسانی خواہشات کی پیروی اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، بعض پڑھے لکھے جاہل حضرات اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کے احکام اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور بطور خاص سوشل میڈیا پر اسلامی احکام اور اسلامی اقدار پر اعتراض کرنے اور انہیں انسانیت کے برخلاف ثابت کرنے میں مصروف ہیں۔ نیز دین اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی امور میں شریعت کی رعایت کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائے، حق کا علم، حق کو باطل میں تمیز کرنے، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو.
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا,
اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عبادت کیے جانے کا مستحق ہو, تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرو اور صرف مجھے ہی معبود مانو. آیت
وما ارسلنا من قبلك
سے معلوم ہونے والے مسائل. اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک, ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی, نبوت کے لیے وحی لازم و ضروری ہے. نمبر دو, تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمانے کی بنیادی حکمت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. نمبر تین, تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام عقائد میں متفق ہیں, اعمال میں فرق ہے. کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں شرک جائز نہیں ہوا, لہذا سجدہ تعظیمی شرک نہیں, کیونکہ بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ہوا ہے, البتہ ہماری شریعت میں حرام ضرور ہے.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
ترجمہ: اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے, وہ پاک ہے, بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں, وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں.
وقالو,
اور کافروں نے کہا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت خزاعہ قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تھا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو. فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں, وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے, صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے, اور وہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
ترجمہ: وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے, اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں.
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ,
وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے. اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا.
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى,
اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لِمَنِ ارْتَضَى سے وہ لوگ مراد ہیں جو توحید کے قائل ہوں. ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, جن کا مسلمان ہونا بہرحال ضروری ہے. فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے. یاد رہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں, جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
ترجمہ: عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں. اے ہمارے رب, تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے, تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور ارشاد فرماتا ہے:
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض.
ترجمہ: اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور آخرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ زیر تفسیر آیت سے معلوم ہو رہا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: فرشتوں نے، نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کر لی، اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک تعداد کو جہنم سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا.
وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ،
اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، یعنی فرشتے اس مقام و مرتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں. فرشتوں کا خوف خدا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کی پکڑ اور اس کے قہر سے کس قدر خوف زدہ رہتے ہیں. اس سلسلے میں چار احادیث سماعت کیجیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس چادر کی طرح تھے جو اونٹ کی پیٹ پر ڈالی جاتی ہے. نمبر دو، ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی: جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے تب سے میری آنکھ اس خوف کی وجہ سے خوش نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں. نمبر تین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ میں نے کبھی حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنستے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی: جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے تب سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہنسے. نمبر چار، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف کی وجہ سے لرستے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. فرشتے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں، تو ہر نیک اور گناہگار مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اس کی پکڑ، گرفت اور قہر سے خوف کھائے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.
ترجمہ: اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں جو کوئی کہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کو ڈرایا گیا ہے جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بفرض محال فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دوسرے مجرموں کی طرح جہنم کی سزا دے گا، اور اس فرشتے کے اوصاف اور پسندیدہ افعال جہنم کی سزا سے اسے بچا نہ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے جو اس کے سوا معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور جب فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے تو اے مشرکوں، اس بدترین عمل سے باز نہ آنے کی صورت میں تمہارا انجام کتنا دردناک ہوگا. اور بعض مفسرین فرماتے کہ یہ بات میں اللہ کے سوا معبود ہوں کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، فرشتوں میں اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کہے. یاد رہے کہ ابلیس در حقیقت جنات میں سے ہے، اور چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکمی طور پر انہی میں سے شمار ہوتا تھا.
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.
ترجمہ: کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور شان تخلیق کا بیان ہے، اور اسی میں عقیدہ شرک کی تردید بھی ہے کہ جب ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، تو ان روشن نشانیوں کے باوجود کیا مشرکین ایمان نہیں لائیں گے؟ آسمان و زمین ملے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے،
اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا، ان میں فصل و جدائی پیدا کر کے انہیں کھولا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان اس طور پر بند تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین اس طور پر بند تھی کہ اس سے نباتات پیدا نہیں ہوتی تھی۔ تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا۔ اس معنی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آسمان اور زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کانتا رتقن ففتقناهما کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ لو، پھر جو وہ جواب دیں مجھے بھی بتانا۔ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا ہاں آسمان ملا ہوا تھا، اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بھی ملی ہوئی تھی، کوئی چیز نہ اگاتی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کو بارش کے ساتھ اور زمین کو نباتات کے ساتھ پھاڑ دیا۔ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آیا اور انہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنایا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا کیا گیا ہے، انہوں نے سچ اور صحیح فرمایا ہے، وہ بالکل اسی طرح تھے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ ہر جاندار چیز کو پانی سے بنانے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر ایک، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے۔ نمبر دو، اس کے معنی یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ نمبر تین، پانی سے نطفہ مراد ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ان دلائل میں غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے اس خالق کو جان لیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تمام سیکولر اور ملحد مفکرین کو چاہیے کہ وہ ان دلائل میں غور و فکر کریں جو خدا کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور خدا کے موجود نہ ہونے کا نظریہ چھوڑ کر اس خدا پر ایمان لے آئیں جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔
ترجمہ، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پا لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وجعلنا فی الارض رواسی، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ قائم کر دیے تاکہ زمین جم جائے، ٹھہری رہے اور غیر متوازن حرکت نہ کرے، اور لوگ اس پر آرام و سکون کے ساتھ چل سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اپنے سفروں میں راستہ پالیں اور جن مقامات کا ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک گرنے سے محفوظ چھت بنایا، اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ آسمانی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت، اور اپنے اپنے مطالعے سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے احوال کے عجائبات، جو عالم کو بنانے والے کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی قدرت و حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ریاضی اور فلکیات کا علم اعلیٰ علوم میں سے ہے، جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔ صوفیہ اکرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر ہزار سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔
ترجمہ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہی اکیلا معبود ہے جس نے رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں معاش وغیرہ کے کام انجام دیں، اور سورج کو پیدا کیا تاکہ وہ دن کا چراغ ہو، اور چاند کو پیدا کیا تاکہ وہ رات کا چراغ ہو۔ یہ سب ایک گھیرے میں ایسے تیر رہے ہیں جس طرح تیراک پانی میں تیرتا ہے۔
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد،
اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے ہمیشہ رہنا نہ بنایا. گزشتہ آیات میں اللہ عزوجل نے اپنے قادر مطلق ہونے کی نشانیاں بیان فرمائی اور اسی کے تحت اپنی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا. اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لہٰذا اس میں دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اس دنیا کے عجائب و غرائب اور اس کی آرائشوں پر جان و دل سے قربان ہو جاؤ، بلکہ اللہ عزوجل نے تو یہ چیزیں تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، لہٰذا اپنی ابدی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اسی کی تیاری کرو. شان نزول: رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن اپنی گمراہی اور دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، کیونکہ ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے.
کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون.
ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً،
اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں راحت و تکلیف، تندرستی و بیماری، دولت مندی و ناداری، نفع و نقصان کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، اور بالآخر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے. مصیبت آنے پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر کرنے کی ترغیب. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے بندے کو اس بات میں آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا اور نعمت ملنے پر کتنا شکر کرتا ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ محتاجی یا بیماری وغیرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو شکوا و شکایت نہ کرے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی اطاعت و فرما مرداری میں مصروف رہے، اور جب اسے مالداری اور صحت وغیرہ کوئی نعمت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ترغیب کے لیے یہاں مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے سے متعلق چار احادیث سماعت کیجیے. نمبر ایک، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی. نمبر دو، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے. حدیث نمبر تین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے چار چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی، نمبر ایک شکر کرنے والا دل، نمبر دو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان، نمبر تین مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، نمبر چار اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. نمبر چار، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے، اگر وہ اس کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے، اور اگر وہ ناشکری کریں تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دے.
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ.
ترجمہ: اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ اور وہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں.
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں، گزشتہ آیت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی باتیں کرنے والوں کو جواب دیا گیا، اب اس آیت میں ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو معاذ اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کیا کرتے تھے۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو ابو جہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ہنسا اور اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہنے لگا، یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ پر اپنے خداؤں کو برا کہنے کا عیب لگاتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں اور کہتے ہیں ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں۔ اس جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہنسی کے قابل تو خود ان کا اپنا حال ہے۔
خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔
ترجمہ، آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔ خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جلد بازی کی زیادتی اور صبر کی کمی کی وجہ سے گویا انسان بنایا ہی جلد بازی سے گیا ہے، یعنی جلد بازی انسان کا خمیر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں آیت میں انسان سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں۔ نمبر ایک، اس سے انسان کی جنس مراد ہے۔ نمبر دو، یہاں انسان سے مراد نظر بن حارث ہے۔ نمبر تین، اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ سأریکم آیاتی، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ شان نزول، جب نظر بن حارث نے جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ ان نشانیوں سے عذاب کے وہ وعدے مراد ہیں جو مشرکین کو دیے گئے تھے۔ ان وعدوں کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وقت سے پہلے ان کا مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ دنیا میں بدر کے دن وہ منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا انجام، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر تاویلات نجمیہ کے حوالے سے ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، تم اپنی جہالت و گمراہی کی وجہ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ تم نے مذاق اڑا کر اور دشمنی کر کے میرے حبیب اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ میرے اولیاء کا میری بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا، اور بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کر لی، کیونکہ میں اپنے اولیاء کی وجہ سے شدید غضب فرماتا ہوں، اور جو بدبخت میرے حبیب اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بے ادبانہ انداز اپنا کر، آپ کی سیرت اور سنتوں کا مذاق اڑا کر، آپ کے اعمال کو ہدف تنقید بنا کر، آپ کے صحابہ کرام اور آل اولاد پر انگشت اعتراض اٹھا کر، الغرض کسی بھی طریقے سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جلد بازی کی مذمت اور مستقل مزاجی کی اہمیت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جلد بازی ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنی ہلاکت و بربادی اور عبرتناک موت تک کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے، اور یہ جلد بازی کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے اچھے اور برے پہلوؤں پر غور نہیں کر پاتا، اور یوں اکثر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مستقل مزاج اور سکون و اطمینان سے کام کرنے والا آدمی اپنے مقصد کو پا لیتا ہے اور نقصان سے بھی بچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے بردباری سے کام لیا تو اپنے مقصد کو پا لیا یا عنقریب پا لو گے، اور جب تم نے جلد بازی کی تو تم خطا کھا جاؤ گے یا ممکن ہے کہ تم سے خطا سرزد ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جلد بازی سے بچے اور مستقل مزاجی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ خیال رہے کہ چند چیزوں میں جلدی اچھی ہے، جیسے گناہوں سے توبہ، نماز کی ادائیگی، جب کف مل جائے تو لڑکی کی شادی اور میت کی تجہیز و تکفین کرنے میں جلدی کرنا۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِي تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ.
ترجمہ: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. ویقولون، اور کہتے ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نے جلدی مچاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں کے گروہ، اگر تم سچے ہو تو عذاب یا قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے دوزخ کی آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، تو وہ کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرتے، نیز کفار کو اپنے عذاب کا حقیقی علم ہو جاتا تو قیامت کا وقت نہ پوچھتے بلکہ اس کے لیے تیاری کرتے. بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی. کفار کے طلب کردہ عذاب کی شدت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار کو اس کے آنے کا وقت معلوم نہیں، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے کسی حیلے سے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں توبہ و معذرت کی مہلت دی جائے گی.
وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
ترجمہ: اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا.
وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، اسی طرح ان سے پہلے کے کفار بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو مذاق اڑانے والوں کا مذاق انہی کو لے بیٹھا اور وہ اپنے مذاق اڑانے اور مسخرہ پن کرنے کے وبال و عذاب میں گرفتار ہوئے، لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کے ساتھ استہزا کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے.
قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ.
ترجمہ: تم فرماؤ، رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. قُلْ، تم فرماؤ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان مذاق اڑانے والے مغرور کافروں سے فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رات اور دن میں تم پر اپنا عذاب نازل کرے تو اس کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے؟ تو حقیقت میں یہ لوگ سراسر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں.
ام لہم آلہت تمنعہم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
ترجمہ: کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے.
ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا،
کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا ان کافروں کے خیال میں ہمارے سوا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہیں اور ہمارے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اور اگر وہ اپنے بتوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو ان بتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے پوجنے والوں کو کیا بچا سکیں گے، اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے.
بل مت متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
ترجمہ: بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے ہٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا۔ ارشاد فرمایا بلکہ ہم نے ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا اور دنیا میں انہیں نعمت و مہلت دی، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی اور وہ اس سے اور زیادہ مغرور ہوئے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کفرستان کی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں اور روز بروز مسلمانوں کو اس پر تسلط دے رہے ہیں، اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلا آ رہا ہے، حدود اسلام بڑھ رہی ہے اور کفر کی سرزمین گھٹتی چلی آتی ہے، اور مکہ مکرمہ کے قریبی علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جا رہا ہے۔ کیا مشرکین جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے جن کے قبضے سے زمین دم بدم نکلتی جا رہی ہے؟ یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح پر فتح پا رہے ہیں اور ان کے مقبوضہ علاقے رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، غفلت و عذاب کا عمومی سبب؟ اس سے معلوم ہوا کہ لمبی عمر، مال کی زیادتی اور زیادہ آرام عموماً غفلت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہی چیزیں جب نیکیوں میں صرف ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہیں، جیسے شیطان کی لمبی عمر اس کے لیے زیادہ عذاب کا باعث ہے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دراز عمر شریف عین رحمت پروردگار ہے۔ پہلے کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں کی کمی۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان چونکہ قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر کامل طریقے سے عمل پیرا تھے، اور انہوں نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و پیروی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ انعام فرمایا کہ کفار کی آبادیوں، بستیوں، شہروں اور ملکوں پر ان کا غلبہ ختم کر کے مسلمانوں کو قبضہ عطا کر دیا، اور رفتہ رفتہ روم اور ایران کی طاقتور ترین سلطنتیں مسلمانوں کے تسلط میں آ گئیں، عراق اور مصر کی سرزمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، افریقی ممالک اور اندلس کے شہر مسلمانوں کے اقتدار میں آ گئے، اور دنیا کے ایک تہائی حصے پر دین اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ صدیوں تک مسلمانوں کا یہی حال رہا، اور اس عرصے میں مسلمان علمی، فنی، حربی اور تعمیری میدان میں ترقی اور ترقی کرتے رہے، اور یہ دور مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کا زرین دور تھا۔ پھر جب مسلمان قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونے لگے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی شروع کر دی، عیش و عشرت کی بزم گرم کرنے اور رقص و سرور کی محفل سجانے لگ گئے، ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے میں مصروف ہوئے، اور اقتدار کے حصول کی خاطر اسلام کے دشمنوں کو اپنا مددگار بنانے اور ان سے مدد حاصل کرنے لگ گئے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کی ملی وحدت پارا پارا ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے کفار کے قبضے میں آنے لگ گئے، اسلامی سلطنت کی حدود سمٹنے لگ گئی، اور اب دنیا بھر میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں کا رہا سہا غلبہ اور اقتدار بھی ان سے چھن جائے۔
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون۔
ترجمہ: تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ میرا کام یہ ہے کہ قرآن مجید میں میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کے ذریعے میں تمہیں اس عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ عذاب کو لانا میرا کام نہیں۔ آیت کے آخر میں کافروں کے متعلق فرمایا کہ جیسے بہروں کو کسی خطرے میں آواز دی جائے تو انہیں یہ آواز فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ان میں کسی کی آواز سے نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طرح کفار کی حالت ہے کہ انہیں عذاب کی وعیدیں فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ انہوں نے ہدایت کی بات سننے سے خود کو بہرا کیا ہوا ہے۔ آیت: قل انما انذرکم بالوحی سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے: نمبر ایک، پیغمبر پر احکام سنا دینا لازم ہے، دل میں اتارنا لازم نہیں کہ یہ خدا کا کام ہے۔ نمبر دو، جو واز سے نفع حاصل نہ کرے وہ بہرا ہے، یعنی دل کا بہرا ہے، اگرچہ بظاہر اس میں سننے کی قوت موجود ہو۔
وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔
ترجمہ: اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور اگر انہیں چھو جائے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ عذاب آنے کی خبر سن کر کافروں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہاں فرمایا گیا کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معمولی حصہ پہنچ جائے تو اس وقت کی ضرور پکاریں گے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کر اور ان پر ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ غفلت و بدبختی کا شکار لوگوں کا حال۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت و بدبختی کا شکار لوگ دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تنبیہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی کے واسط سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچے، کیونکہ ابھی لوگ سو رہے ہیں اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہائے بربادی ہائے ہلاکت پکاریں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی کے اسباب سے بچے اور رحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے بچے۔
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔
ترجمہ، ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گا تاکہ ان کی جزا دی جائے، تو کسی جان پر اس کے حقوق کے معاملے میں کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم ہر چیز کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یاد رہے کہ میزان کا معنی اور اعمال کے وزن کی صورتوں نیز میزان سے متعلق مزید کلام سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 کی تفسیر کے تحت گزر چکا ہے۔ میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص، قیامت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی ہولناک مرحلہ وہ ہے جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہاں کسی کے ثواب میں کمی کر کے یا کسی کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ لہذا اس مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تیاری بہت ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے، میرے ساتھ خیانت کرتے اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا اور مارتا ہوں، تو ان سے متعلق میرا کیا حال ہوگا؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں نے جو تمہاری خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی اور تم سے جھوٹ بولا اور جو تم نے انہیں سزا دی، ان سب کا حساب لگایا جائے گا۔ پھر اگر تیری سزا ان کے جرموں کے برابر ہوگی تو حساب بے باک ہے، نہ تیرا ان کے ذمے نہ ان کا تیرے ذمے کچھ ہوگا، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوگا تو تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہوا تو زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص ایک طرف ہو گیا اور چیخے مار کر رونے لگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اس شخص نے عرض کی، میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارے آزاد ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میزان کے خطرے سے وہی بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو اور اس میں شرعی میزان کے ساتھ اپنے اعمال، اقوال اور خطرات و خیالات کو تولا ہو، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور قیامت کے دن وزن کرنے سے پہلے خود وزن کر لو۔ اپنے نفس کے حساب یا محاسبے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے، اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے، اور اپنی زبان، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس کی معافی مانگے، اور ان کے دلوں کو خوش کرے حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے نہ کسی کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا، اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو قیامت کے دن حقدار اس کا گھیراؤ کریں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا تم نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا تم نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا تم نے میری غیبت کرتے ہوئے ایسی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے ایزا دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکا کیا، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکا کیا اور مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپایا، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کی قیمت بتاتے ہوئے جھوٹ بولا، کوئی کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا اور تو مالدار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، کوئی کہے گا تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا، لیکن تو نے ظالم سے مصالحت کی اور میرا خیال نہ کیا۔ تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حقداروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑ رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور تو ان کی کثرت کے باعث حیران و پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے ایک درہم کا معاملہ کیا ہوگا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا، تو غیبت، خیانت یا حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا، اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولا کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے، کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا تیرے کانوں میں پڑے گی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ ترجمہ: آج ہر جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہیبت کے بارے تیرا دل نکل جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی جو تجھے ڈرایا تھا وہ تجھے یاد آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ۔
ترجمہ: اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو ڈراؤ۔ آج جب تو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس وقت تو مفلس، فقیر، عاجز اور ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمے ہوں گے، اور یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ تو دیکھو اس دن تم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہوگے، کیونکہ پہلے تو تمہاری نیکیاں ریاکاری اور شیطانی مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہوں گی، اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک نیکی بچ بھی جائے تو اس پر حقدار دوڑیں گے اور اسے لے لیں گے، اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والا ہو تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو دن بھر مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا جو تیری تمام نیکیوں کو لے گئی، باقی برائیاں مثلاً حرام اور مشتبہ چیزیں کھانا اور عبادات میں کوتاہی کرنا اپنی جگہ ہے، اور جس دن سینگوں والے جانور سے بے سینگ جانور کا حق لیا جائے گا تو اس دن حقوق سے چھٹکارا پانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔
ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ،
اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا۔ یہاں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ عز و جل کے دین کی خدمت کی، اس راہ میں پیش آنے والی تکلیفیں برداشت کی اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تاکہ بعد میں دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہوں، اور وہ بھی صبر و استقامت، ایثار و اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی کتاب عطا کی جس کا وصف یہ ہے کہ وہ حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی ہے، اور وہ ایسی روشنی ہے جس سے نجات کی راہ معلوم ہوتی ہے، اور وہ ایسی نصیحت ہے جس سے پرہیزگار تنبیہ و نصیحت اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بلا واسطہ دی گئی، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے عطا کی گئی۔
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔
ترجمہ: وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ الذين يخشون ربهم بالغيب، اور وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پرہیزگار لوگوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا، اور وہ قیامت کے دن ہونے والے عذاب، حساب، سوال اور اس کی دیگر ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، اور اسی خوف کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں۔ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فضیلت، وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔
ترجمہ، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آتا ہے، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے،
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ و اجر کبیر۔
ترجمہ، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت و جلال اور مخلوق پر میری بلندی کی قسم، نہ تو میں اپنے بندے پر دو خوف جمع کروں گا اور نہ ان کے لیے دو امن جمع کروں گا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اسے میں قیامت کے دن امن دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا اسے میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، دنیا میں ہمیں اپنا خوف نصیب کرے اور آخرت میں خوف سے محفوظ فرمائے، آمین۔
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔
ترجمہ، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ،
اور یہ برکت والا ذکر ہے، یعنی جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اسی طرح ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت والا ذکر قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس کے منافع کثیر اور اس میں بہت وسیع علوم ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور جب یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح ہم نے تورات نازل فرمائی اسی طرح قرآن مجید بھی نازل فرمایا، تو اے اہل مکہ، کیا یہ سب جاننے کے باوجود تم قرآن مجید کے ہماری طرف سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہو؟
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو؟
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ،
اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دے دی تھی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں سے یہاں دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی نیک راہ عطا کر دی تھی، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں۔ اذ قال لابیہ وقومہ، یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یعنی وہ وقت یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، درندوں، پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو؟
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔
ترجمہ، انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔
قالوا،
انہوں نے کہا، جب لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پر کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تو وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے، لہذا ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ باپ دادا کا برا طریقہ عمل کے قابل نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا جو کام شریعت کے خلاف کرتے رہے ہوں، ان کاموں کو کرنا اور ان کے کرنے پر اپنے باپ دادا کے عمل کو دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر شریعت کے خلاف رسم و رواج کی پیروی کرنے میں بھی ایسی ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے برسوں سے اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ جو کام شریعت کے خلاف ہے اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا اور آبا و اجداد کا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔
ترجمہ، فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قال، فرمایا۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جنہوں نے یہ باطل طریقہ ایجاد کیا سب کھلی گمراہی میں ہو، اور کسی عقل مند پر تمہارے اس طریقے کا گمراہی ہونا مخفی نہیں ہے۔ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق بات بہرحال بیان کرنی چاہیے، ہاں کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے، تو یہ بات مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے۔ شریعت کے خلاف کام میں کثرت رائے معتبر نہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلاف شرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی قلیل ہوتے اور دشمنان اسلام اکثریت میں ہوتے تھے، لیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سچے تھے۔
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلكم من الشاهدين۔
ترجمہ، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔
قالوا اجئتنا بالحق،
بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو چونکہ اپنے طریقے کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا اور وہ اس کا انکار کرنا بہت بڑی بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا یوں ہی ہنسی مذاق کے طور پر فرما رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان کر کے ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طور پر کلام نہیں کر رہے بلکہ حق کا اظہار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تمہاری عبادت کے مستحق یہ بناوٹی مجسمے نہیں، بلکہ تمہاری عبادت کا مستحق وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا، تو پھر تم ان چیزوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جو مخلوقات میں داخل ہیں؟ اور میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رب صرف وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، میں اسے دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَالًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ قالوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔
ترجمہ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے، تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہوں تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے۔ اور کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے، تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ وَتَاللَّهِ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی سات آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، اور وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا، تو ان لوگوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، اب وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف آتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میلے میں چلنے کو کہا گیا، تو آپ عذر بیان کر کے رہ گئے اور میلے میں نہ گئے۔ جب وہ لوگ روانہ ہو گئے، جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان سب بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، البتہ ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاہڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس بڑے بت سے پوچھے کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے ہیں، اور کلاہڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے، اور یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ یا یہ مانا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی، تو وہ کہنے لگے، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فعل ہے، یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہو جائے تو وہ آپ کے درپے ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بلائے گئے اور ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نہ دیا اور مناظرانہ شان سے تاریخ کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی اور فرمایا، ان کے بڑے نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہوئے تم اس کے چھوٹوں کو پوچھتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلاڑا ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں، اور اپنے آپ سے کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوجتے ہو، جو اپنے کاندھے سے کلاڑا نہ ہٹا سکے، وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کام آ سکے گا۔ مگر اتنا سوچ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں، جب تک اقرار و اعتراف بھی نہ ہو، اس لیے وہ مشرک ہی رہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ اور اے ابراہیم، تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟
قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔
ترجمہ، ابراہیم نے جواب دیا، تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قالا، فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جواب دیا، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اسے پوجو تو وہ تمہیں نفع نہیں دیتا، اور اگر اسے پوجنا موقوف کر دو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا؟ تم پر اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں؟
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
ترجمہ، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قالوا حرقوه، کہا ان کو جلا دو. جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے، اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہو تو ان کا انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا دو، کیونکہ یہ بڑی ہولناک سزا ہے. چنانچہ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی، اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کوفہ بستی میں ایک عمارت بنائی، اور ایک مہینے تک پوری کوشش کر کے ہر قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے، اور ایک منجنیک یعنی پتھر پھینکنے والی مشین کھڑی کی اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھا اور آگ میں پھینک دیا. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے عرض کی، کیا کچھ کام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے نہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، تو اپنے رب سے سوال کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا تھا کہ امتحان کے وقت دعا کرنی بھی مناسب نہیں کہ کہیں یہ بے صبری میں شمار نہ ہو جائے، یہ انہی کا مرتبہ تھا. ہمیں بہرحال مصیبت و بلا کے وقت دعا کرنے کا حکم ہے.
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم.
ترجمہ، ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. قلنا، ہم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی، اور اس نے رسیوں کے سوا اور کچھ نہ جلایا جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باندھا گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما جاتے.
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
ترجمہ، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا.
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا،
اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا. ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور کوشش ناکام رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب ہوا.
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
ترجمہ، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی.
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا،
اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات عطا فرمائی. ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی، اور انہیں عراق سے اس سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تعارف. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے. آپ کے والد کا نام ہاران ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی تھا. جب یہ دونوں حضرات ملک شام پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین کے مقام پر ٹھہرے، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے موطفقہ میں قیام فرمایا، اور ان دونوں مقامات میں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے. برکت والی سرزمین، اس سرزمین سے شام کی زمین مراد ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پہنچے، اور سرسبزی و شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے. یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوشگوار ہے، اور درختوں پھلوں کی کثرت ہے.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ،
اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمایا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کی گئی مزید نعمتوں کا بیان فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پوتا عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عزوجل سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، مگر اللہ عزوجل نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی، جو کہ بغیر سوال کے عطا کیا گیا، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب والا بنایا۔ نیک اولاد کا فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ عزوجل کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ پھل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا کریں۔
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ
ترجمہ: اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً،
اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ ارشاد فرمایا: ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، کیونکہ نماز بدنی عبادت میں سب سے افضل ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے افضل ہے، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو امتیوں پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ چنانچہ علامہ احمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے وہ امانت ہے، اور یہ اسے خرچ کرنے کے مقامات پر خرچ کرتے ہیں اور غیر محل میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں، اور اس لیے کہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہونے کی وجہ سے گناہوں کی گندگی سے پاک ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی در مختار کی سبارت اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ واجب نہیں کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اس کے لیے پاکی ہے جو گندگی یعنی مال کے میل سے پاک ہونا چاہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں، یعنی ان کے مال ابتدا ہی سے میل سے پاک ہیں۔ لہذا جن آیات میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا گیا، ان سے یا تو تزکیہ نفس یعنی نفس کو ان چیزوں سے پاک رکھنا مراد ہے جو شان نبوت کے خلاف ہیں، یا ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات: خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے احسانات فرمائے۔ پہلا تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا۔ دوسرا یہ کہ ظالم و جابر بادشاہ کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی طرف ہجرت کروائی۔ چوتھا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیک صالح اولاد عطا کی۔ اور پانچواں یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بھی نبوت عطا کی۔
وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
ترجمہ: اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔
وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا،
اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا۔ یہاں سے تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد یہاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت عطا فرمائی. بعض مفسرین کے نزدیک یہاں حکم سے مراد حکمت یا نبوت ہے. اگر حکومت والا معنی مراد ہو تو اس کا مطلب لوگوں کے باہمی جھگڑوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. دوسرا احسان یہ ہے کہ انہیں ان کی شان کے لائق علم عطا کیا گیا. تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی سے نجات بخشی جہاں کے رہنے والے لواطت وغیرہ گندے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ برے لوگ اور نافرمان تھے. اس سے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ساتھی اور پرہیزگار ہم نشین عطا فرمائے اور برے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے. آمین. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا. یہاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے گئے چوتھے احسان کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں میں سے تھے.
وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين.
ترجمہ: اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح کو جب پہلے اس نے ہمیں پکارا. یہ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے چوتھا واقعہ ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہمیں پکارا اور ہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اسے اور کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سرکش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری ان آیتوں کی تکذیب کی، جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر دلالت کرتی تھی. بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، کیونکہ جو قوم جھٹلانے پر قائم رہے اور شر فساد میں ہی مشغول رہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے. آیت فاستجبنا لہ فنجیناہ سے دعا کے بارے میں معلوم ہونے والے دو احکام. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، جب دعا دل کے اخلاص کے ساتھ ہو، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کی دعا، تو وہ قبول ہوتی ہے. لہذا جب بھی دعا مانگے تو دل کے اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ مانگے تاکہ اسے قبولیت حاصل ہو. نمبر دو، دعا نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اسے اختیار کرنا نجات حاصل ہونے کا ذریعہ ہے.
وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ.
ترجمہ: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے. وداود و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو. یہاں سے پانچواں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. جب رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئیں، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں، تو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا دیا. جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 11 سال تھی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں. یہ تجویز حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائی. یاد رہے کہ اس معاملے میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے. ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ امام مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تجویز فرمائی یہ صلح کی صورت تھی۔
کھیتی والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس واقعے سے 6 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اجتہاد برحق ہے اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجتہاد کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں حضرات کے یہ حکم اجتہاد سے تھے نہ کہ وحی سے۔ نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے تو غیر نبی میں بدرجۂ اولا غلطی کا احتمال ہے۔ نمبر 4، خطا ہونے پر اجتہاد کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، البتہ نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ نمبر 6، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطائے اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔
ترجمہ: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔
وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا،
اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دونوں پر کیا جانے والا انعام ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکومت اور اجتہاد و احکام کے طریقوں وغیرہ کا علم عطا کیا۔ مجتہد کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ جن علماء کرام کو اجتہاد کرنے کی اہلیت حاصل ہو انہیں ان امور میں اجتہاد کرنے کا حق ہے جس میں وہ کتاب و سنت کا حکم نہ پائیں، اور اگر ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو بھی ان پر کوئی مواخذہ نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور حدیث پاک میں ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ علم دین کے مالداری پر فضائل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم، مال اور بادشاہی میں سے 1 کا اختیار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو اختیار فرمایا تو انہیں علم کے ساتھ مال اور بادشاہی بھی عطا کر دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے علم کی برکت سے بندے کو دنیا میں عزت، دولت اور منصب مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہی اور حکومت تک مل جاتی ہے۔ لہذا اس وجہ سے دین کا علم حاصل نہ کرنا اور اپنی اولاد کو دین کا علم نہ سکھانا کہ یہ علم سیکھ کر ہم یا ہماری اولاد دنیا کی دولت اور دنیا کا چین و سکون حاصل نہیں کر سکیں گی، انتہائی محرومی کی بات ہے۔ علم دین کو دنیا کی دولت پر ترجیح دینے کی ترغیب کے لیے یہاں علم دین کے مالداری پر چند دینی اور دنیاوی فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، علم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ نمبر 2، مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، جبکہ علم عالم کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 3، مال مومن، کافر، نیک، فاسق سب کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ نفع بخش علم صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت، شرف اور تزکیہ نفس کی دولت ملتی ہے، جبکہ مال کی وجہ سے تزکیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مال جمع کرنے سے نفس، لالچ، بخل اور حرص جیسی بری خصلتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، علم عاجزی اور انکساری کی دعوت دیتا ہے، جبکہ مال فخر و تکبر اور سرکشی کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 6، علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے، جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے۔ نمبر 7، مال کا جوہر بدن کے جوہر کی جنس سے ہے اور علم کا جوہر روح کے جوہر کی جنس سے ہے، تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہے۔ نمبر 8، عالم اپنے علم اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگو اور اپنے حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ نمبر 9، بادشاہ اور دیگر لوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ نمبر 10، علم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک رات میں ہی سارا مال چلا جائے تو صبح تک بندہ فقیر اور محتاج بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ علم رکھنے والے کو فقیری کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے، اور یہی حقیقی مالداری ہے۔ نمبر 11، مالدار کی قدر و قیمت اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مالدار کے پاس مال نہیں رہتا تو اس کی قدر و قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عالم کی قدر و قیمت کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 12،
مال کی زیادتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مالدار شخص لوگوں پر احسان کرے، اور جب مالدار لوگوں پر احسان نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے قلبی طور پر رنج پہنچتا ہے، اور اگر وہ لوگوں پر احسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو لازمی طور پر وہ ہر ایک کے ساتھ احسان نہیں کر پاتا، بلکہ بعض کے ساتھ کرتا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں کرتا، اور یوں وہ محروم رہ جانے والے کی طرف سے دشمنی اور ضلالت کا سامنا کرتا ہے، جبکہ علم رکھنے والا کسی نقصان کے بغیر ہر ایک پر اپنا علم خرچ کر لیتا ہے۔ نمبر 13، مالدار جب مر جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ علماء کا ذکر خیر ان کے انتقال کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور علم دین کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا۔ یہاں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا جانے والا انعام بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کا تابع بنا دیا، کہ پتھر اور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو معاملہ سمجھا دینا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت دینا، اور پہاڑوں پرندوں کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع بنا دینا، یہ سب ہمارے ہی کام تھے، اگرچہ تمہارے نزدیک یہ کام بہت عجیب و غریب ہیں۔
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔
ترجمہ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ،
اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لباس یعنی زرہ بنانا سکھا دیا، جسے جنگ کے وقت پہنا جائے تاکہ وہ جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کام آئے، اور جنگ کے دوران تمہارے جسم کو زخمی ہونے سے بچائے۔ تو اے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں، تم ہماری اس نعمت پر ہمارا شکر ادا کرو۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مختلف پیشوں کو اختیار فرمایا کرتے اور ہاتھ کی کمائی سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے کا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کاشتکاری کا، حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرانے کا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام چادر بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اور ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگرچہ بطور خاص کوئی پیشہ اختیار نہیں فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں، تجارت فرمائی اور کچھ دیگر کام بھی فرمائے ہیں، لہذا کسی جائز کام اور پیشے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنے کے فضائل، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جو جائز ذریعہ سبب پیشہ اور صنعت اختیار کرنا ممکن ہو اسے ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی جائز پیشے یا صنعت کو اختیار کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے یہاں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنے کے چار فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جب وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے پھر کوئی اسے دے یا کوئی منع کر دے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت، یعنی جس میں خیانت اور دھوکہ وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے۔
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔
ترجمہ، اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور تیز ہوا کو سلیمان کے لیے تابع بنا دیا
اس سے پہلے وہ انعامات ذکر کیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائے تھے، اور اب یہاں سے وہ انعامات بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع بنا دیا، اور یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے شام کی اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے نہروں، درختوں اور پھلوں کی کثرت سے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی اور عاجزی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت عام تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ اتنی عظیم و شان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ فخر و تکبر سے انتہائی دور اور عاجزی و انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، اور جن و انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا، نکلو، بس آپ 200,000 انسانوں اور 200,000 جنوں میں نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھنسا دیا جاتا۔ فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے کہنا شرک نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کہنا شرک نہیں کہ فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے، جیسے یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔
ترجمہ، اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ،
اور کچھ جنات کو جو اس کے لیے غوطے لگاتے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا جانے والا دوسرا انعام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہ سے آپ کے لیے جواہرات نکال کر لاتے، اور وہ اس کے علاوہ دوسرے کام جیسے عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا، عمارتیں، محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بنانا بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی و فساد نہ کریں۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کافر جنات مراد ہیں، مسلمان جنات مراد نہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا لفظ مذکور ہے اور یہ لفظ کافر جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور تفسیر روح البیان میں اس مقام پر بہت پیارا کلام نقل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہاڑوں، پرندوں، لوہے اور پتھروں کو مسخر کیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا، جن، شیاطین، حیوانات، پرندے، معدنیات، نباتات اور سورج کو مسخر کیا، جبکہ ہمارے نبی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا حتیٰ کہ آپ نے اس کے مشرق کو مغرب کو دیکھ لیا۔ آپ کی خاطر پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی گئیں۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ درخت آپ پر سلام بھیجتے، درخت آپ کا اشارہ پاتے ہی اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور آپ کا اشارہ پا کر اپنی جگہ واپس لوٹ جاتے۔ جانور آپ کے ساتھ کلام کرتے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے۔ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج آپ کا اشارہ پا کر پلٹ آیا، براق کو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، ساتوں آسمانوں، جنت اور عرش و کرسی کو آپ نے عبور کیا، حتیٰ کہ دو ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلے کے مقام پر فائز ہوئے۔ الغرض، کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسخر کر دیا۔
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
ترجمہ: اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. وَأَيُّوبَ، اور ایوب کو یاد کرو. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، صورت کا حسن بھی، اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت بھی عطا ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مر گئی. تمام جانور جس میں ہزار ہا اونٹ اور ہزار ہا بکریاں تھیں سب مر گئے. تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا. اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرائیم نے نہ چھوڑا، اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت سال ہا سال رہی. آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے بارے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سر تاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفقن علیہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حکارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں. تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا. الغرض، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے. یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حکارت کا باعث ہے اور لوگ ایسی چیز سے گھن کھاتے ہیں. لہذا خطبہ اور واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو. آزمائش و امتحان ناراضی کی دلیل نہیں. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش و امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و قرب کی دلیل ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی. آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے. بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے معلوم ہونے والے مسائل. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے دعا کی اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی دعا ہے. نمبر دو، دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نمبر تین، دعا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمان الرحیم کہہ کر پکارے.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
ترجمہ: تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے. فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا سن لی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ زمین میں پاؤں ماریے. انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کیجئے. آپ نے غسل کیا تو ظاہری بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں. پھر آپ 40 قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا. آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی انتہائی سرد تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کو پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے ہاں کثیر اولادیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ عطا اپنی طرف سے ان پر رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کو نصیحت کرنے کے لیے فرمائی تاکہ وہ اس واقعے سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس مصیبت کے عظیم ثواب سے باخبر ہوں اور صبر کر کے اجر و ثواب پائیں. مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب، آیت کی مناسبت سے یہاں مصیبت پر صبر کرنے کے ثواب پر مشتمل 3 احادیث سماعت کیجیے. نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا. نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی صرف حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا ہی نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لیے باقی رہتی. نمبر 3، سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت پر صبر کر کے اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں. وإسماعیل وإدریس وذو الکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو یاد کرو. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذو الکفل علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کریں، وہ سب عبادات کی مشقتوں اور آفات و بلیات کو برداشت کرنے پر کامل صبر کرنے والے تھے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذبح کیے جانے کے وقت صبر کیا، غیر آباد بیابان میں ٹھہرنے پر صبر کیا، اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ ان کی نسل سے اپنے حبیب اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دینے پر صبر کیا، اور حضرت ذو الکفل علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کا روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے اور اپنے دور حکومت میں لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں پر صبر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے،
یوں ہی جو شخص اپنے مال، اہل اور جان میں آنے والی کسی مصیبت پر صبر کرے تو وہ اپنے صبر کی مقدار کے مطابق نعمت، رتبہ اور مقام پاتا ہے، اور اسی حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے یا نہیں؟ حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اختلاف ہے، جمہور علماء کے نزدیک آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے۔
وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ: اور ذنون کو یاد کرو، جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ وذنون، اور ذنون کو یاد کرو۔ یہاں سے حضرت یونس بن مطہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی، بلکہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں کئی قسم کی تاریکیاں تھیں، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ مقبول دعائیہ کلمات، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت تو بلا دور ہو جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس شخص نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے وہ کافر ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ کسی عام مومن کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات منسوب کرنا کس طرح جائز ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز گمان کرتے ہیں؟ لہذا اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنے پر قادر نہیں، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ دیگر معتبر مفسرین نے بھی اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی معنی کو اختیار کیا ہے، اور ہم نے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ لن نقدرا کا ترجمہ ہم تنگی نہ کریں گے کیا ہے۔
فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔
ترجمہ: تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی پکار سن لی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار سن لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے؟ وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں تین بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔
وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔
ترجمہ، اور زکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ یہاں سے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں، کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے معلوم ہونے والی باتیں، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنی سنت نبی ہے۔ نمبر دو، جیسی دعا مانگے اسی قسم کے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ چونکہ ان کا فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، لہذا رب عز و جل کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا۔
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔
ترجمہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی زوجہ کا بانج پن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، یعنی جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوئی کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ دعائیں قبول ہونے والا بننے کے لیے تین کام کیے جائیں، اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا ہونا چاہے کہ اس کی ہر دعا مقبول ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ تین کام کرے۔ نمبر ایک، نیک کام کرنے میں دیر نہ لگائے۔ نمبر دو، امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔
والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔
ترجمہ، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔
والتی احسنت فرجہا،
اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ یہاں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مریم کو یاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھو نہ سکا، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کے کمال کی نشانی بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پاک دامنی عورت کے لیے بہترین وصف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بہترین وصف یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ پاک دامن رہنے والی عورت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی پانچ نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے رب سے ڈرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔
ان ھذہ امتکم امتا واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔
ترجمہ، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔
ان ھذہ امتکم،
بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے اور یہی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے۔ اس کے سوا جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور سب کو اسی دین اسلام پر قائم رہنا لازم ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، نہ میرے سوا کوئی رب ہے، نہ میرے دین کے سوا اور کوئی دین ہے، تو تم صرف میری عبادت کرو۔
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔
ترجمہ، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ،
اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ دین ایک ہی ہے اور سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تبلیغ کی، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا، خود بھی بکھر گئے اور ان کے اعمال بھی جدا گانا ہو گئے۔ خود ساختہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے۔ خیال رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی اعمال مختلف رہے، مگر ان کا یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا جس میں ہزارہا حکمتیں تھیں، اس لیے اختلاف پکڑ کا باعث نہیں بلکہ لوگوں کا خود ساختہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے۔ لہذا آیت بالکل واضح ہے،
کلن الینا راجعون،
سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو جو تمہارے جی میں آتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے، اس وقت تمہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔
ترجمہ، تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ،
تو جو نیک اعمال کرے، اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا، اور ہم اس کے عمل اعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں جن میں کچھ کمی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ آیت
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، اعمال قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ نمبر دو، کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہو یا کالی ہو، وہ دولت مند ہو یا مفلس و غریب ہو، وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نمبر تین، مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں، البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ دو اور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر ایک، نیک نیت۔ نمبر دو، عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔
ترجمہ، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔
نمبر چار، بندے کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کرامن کاتبین کو مقرر فرمایا ہے، اور ان کا لکھنا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اس لیے یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بعض کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔
ترجمہ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔
وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون،
اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا اپنے اعمال کی تلافی اور اپنے احوال کے تدارک کے لیے دنیا کی طرف واپس آنا ناممکن ہے۔ نمبر دو، جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ نمبر تین، جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے، یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کر آئیں گے۔
حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج،
یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج دو قبیلوں کے نام ہیں۔ جب قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھنے والی دیوار کو کھول دیا جائے گا، اور وہ زمین کی ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اترتے ہوئے آئیں گے۔ نوٹ، یاجوج اور ماجوج سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آیت نمبر 94 تا 99 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔
ترجمہ، اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جب ہی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔
واقترب الوعد الحق،
اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دن کی ہولناکی اور دہشت سے کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم دنیا کے اندر اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ کفار کے انجام میں عبرت و نصیحت۔ اس آیت میں کفار کا جو حال بیان کیا گیا اس میں ہر عقل مند انسان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنی رحمت و انعام اور اس کے حقداروں کے بارے میں بشارت اور خبر دے دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ، گرفت، عذاب، موت کی سختیوں اور قیامت و جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی بتا دیا، اور ان لوگوں کو بھی خبر دے دی جو ان میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے باوجود جو انسان غفلت سے کام لے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو قیامت کے دن وہ لاکھ ہیلے بہانے کر لے اور کتنے ہی عذر پیش کر دے، اس کا کوئی حیلہ اور عذر قبول نہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے مال طلب کرنے اور تم میں عزت و مرتبہ چاہنے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک عظیم کتاب نازل فرمائی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خوشخبری دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنوں، تو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کر دی، اب اگر تم اسے قبول کرو جسے میں تمہارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں ایک حصہ ہے، اور اگر تم اسے رد کر دو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے میت پر بڑی شفقت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، اگر تم اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، یعنی میت سے زیادہ اپنے اوپر رحم کھاؤ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جس کا جنازہ تم لے کر جا رہے ہو وہ فوت ہو گیا، اور تین ہولناکیوں، ملک الموت کو دیکھنے، موت کی سختی اور مرنے کے خوف سے نجات پا گیا، جبکہ تمہیں اب ان تینوں ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہے۔
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون.
ترجمہ: بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، تم اس میں جانے والے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے.
انکم وما تعبدون من دون اللہ،
بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. ارشاد فرمایا کہ اے مشرکوں، بے شک تم اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو. یاد رہے کہ مشرکین کے بت عذاب پانے کے لیے جہنم میں نہ جائیں گے، بلکہ ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے نہ کہ ان بتوں کا.
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ.
ترجمہ: جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے.
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ،
جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی. ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدھے جیسی آوازیں نکالیں گے اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دھاڑیں گے، اور وہ جہنم کے جوش کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ سنیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگا دی جائیں گی، تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا.
ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون.
ترجمہ: بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے.
ان الذين سبقت لهم من الحسنى،
بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے. شان نزول: رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے. نظر بن حارث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب دے کر خاموش کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی:
انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم.
ترجمہ: بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں. یہ فرما کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. پھر عبداللہ بن زبعری سہمی آیا اور اسے ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی، تو وہ کہنے لگا، خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو ان سے بحث مباحثہ کرتا. اس پر لوگوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوا لیا. ابن زبعری یہ کہنے لگا، آپ نے یہ فرمایا کہ تم اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں. وہ کہنے لگا، یہودی تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجتے ہیں، اور بنی ملیح فرشتوں کو پوجتے ہیں. مطلب یہ کہ پھر تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بیان فرما دیا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ در حقیقت یہودی اور عیسائی وغیرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. ان جوابوں کے بعد اسے دم مارنے کی مجال نہ رہی اور وہ بھی خاموش رہ گیا. در حقیقت ابن زبعری کا اعتراض انتہائی انات کی وجہ سے تھا، کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں ما تعبدون کا لفظ ہے، اور ما عربی زبان میں ان کے لیے بولا جاتا ہے جو ذوی العقول نہ ہوں. یہ جاننے کے باوجود اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا. یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا، مگر مزید بیان کرنے کے لیے اس آیت میں وضاحت فرما دی گئی کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے جہنم سے دور رکھے گئے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ تمام مومنین داخل ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، یہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و شان تفسیر مدارک میں ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آیت ان الذین سبقت لهم من الحسنی پڑھ کر فرمایا، میں انہی میں سے ہوں. اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی انہی میں سے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عزیز جبار واحد قہار جل وعلا نے صحابہ کرام کو دو قسم کیا، ایک وہ کہ قبل فتح مکہ جنہوں نے راہ خدا میں خرچ و قتال کیا، دوسرے وہ جنہوں نے بعد فتح۔ پھر فرما دیا کہ دونوں فریق سے اللہ عزوجل نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے کہ تم کیا کیا کرنے والے ہو۔ بائیں اس نے تم سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ یہاں قرآن عظیم نے ان دریدہ دہنوں، بے باکوں، بے ادب ناپاکوں کے منہ میں پتھر دے دیا جو صحابہ کرام کے افعال سے ان پر تان چاہتے ہیں۔ وہ بشرط صحت اللہ عزوجل کو معلوم تھے، پھر بھی ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ تو اب جو معترض ہے اللہ واحد قہار پر معترض ہے، جنت و مدارج عالیہ اس معترض کے ہاتھ میں نہیں، اللہ عزوجل کے ہاتھ ہیں۔ معترض اپنا سر کھاتا رہے گا اور اللہ نے جو حسنہ کا وعدہ ان سے فرمایا ہے ضرور پورا فرمائے گا، اور معترض جہنم میں سزا پائے گا۔ وہ آیہ کریمہ یہ ہے:
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلاً وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔
ترجمہ: اے محبوب کے صحابیوں، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ و قتال کیا، وہ رتبے میں بعد والوں سے بڑے ہیں، اور دونوں فریق سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرنے والے ہو۔ اب جن کے لیے اللہ کا وعدہ حسنہ کا ہو لیا، ان کا حال بھی قرآن عظیم سے سنیے:
ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔
بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ حسنہ کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ قیامت کی ہلچل انہیں غم نہ دے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یہ ہے جمیع صحابہ کرام سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن کریم کی شہادت۔
امیر المومنین مولائے مسلمین
علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم قسم اول میں ہیں، جن کو فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کے مرتبے قسم دوم والوں سے بڑے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دوم میں ہیں، اور حسنہ کا وعدہ اور یہ تمام بشارتیں سب کو شامل۔
اولئک عنہا مبعدون،
وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اذیت و تکلیف سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ جب مومنین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی اور وہ کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے۔ لہذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔
ترجمہ: وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
لا يسمعون حسیسها،
وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنت کے منازل میں آرام فرما ہوں گے تو وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور اس کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی، اور وہ جنت میں اپنی دل پسند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔
لا يحزنهم الفزع الأكبر،
انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار سور میں پھونکا جانا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کو ذبح کر کے یہ ندا دی جائے گی کہ اے جہنم والو، تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارکباد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا وہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ، احادیث میں چند ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے۔ ترغیب کے لیے یہاں ان پانچ خوش نصیب افراد کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا ذکر احادیث میں ہے۔ نمبر ایک، شہید۔ چنانچہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لیے چھ خصلتیں ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا، اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا، بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور اس کے 70 رشتے داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نمبر دو، رضا الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر رکھے جائیں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اور وہ قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہوں گے۔ نمبر تین، چار اور پانچ، جس امام سے مقتدی خوش ہوں، روزانہ اذان دینے والا، اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا کا حق ادا کرنے والا غلام۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تین افراد ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی، انہیں حساب کی سختی نہ پہنچے گی اور وہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہوں۔ نمبر دو، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو پانچوں نمازوں کی طرف اذان دے کر بلائے۔ نمبر تین، وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔
یوم نقوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدًا علينا إنا كنا فاعلين۔
ترجمہ، یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ یوم نطوی السماء، یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا انہیں اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، فرشتے اس دن ان کا استقبال کریں گے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ سجل کا معنی، سجل سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ سجل تیسرے آسمان پر موجود اس فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعد ان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں اور وہ فرشتہ ان اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے۔ چنانچہ ابو حیان محمد اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک بندوں کے نامہ اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا، یعنی ہم نے جیسے پہلے انسان کو عدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ جیسا اسے ماں کے پیٹ سے برہنہ اور غیر خطرہ شدہ پیدا کیا تھا ایسا ہی مرنے کے بعد اٹھائیں گے۔ انبیاء صحابہ اور اولیاء کا حشر لباس میں ہوگا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن ننگے ہوں گے اور ان کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ کیے جمع کیے جاؤ گے۔ البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم قیامت کے دن اس حال سے محفوظ ہوں گے اور ان کا حشر لباس میں کیا جائے گا، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس فرمان عالی میں انکم فرما کر بتایا گیا کہ تم عوام لوگ اس حالت میں اٹھو گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ، مگر تمام انبیاء کرام اپنے کفنوں میں اٹھیں گے، حتیٰ کہ بعض اولیاء اللہ بھی کفن پہنے اٹھیں گے تاکہ ان کا ستر کسی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قبر انور سے اٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جاوے گا۔ لہذا اس فرمان عالی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء، بعض اولیاء مستثنا ہیں۔ اور فقیہ اعظم مفتی ابو الخیر نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ خطاب امت کو ہے جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام سب مستثنا ہیں اور وہ سب بفضل ہی تعالیٰ لباس میں ہوں گے، ہاں تشریفی خلعتیں بھی علی حسب المدارج ان حضرات کے لیے وارد ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امتی ننگے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، آیات متکاثرہ اور احادیث متواترہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اولیاء الزام رضی اللہ عنہ کا حشر بھی لباس میں ہوگا، یہ سب حضرات منعم علیہم ہیں اور ان کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور رفاقت خاصہ بحکم قرآن کریم صراحتن ثابت ہے۔ پارہ پانچ چھٹے رکوع میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس انعام و معیت اور رفاقت سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام کی معیت میں لباس میں ہوں گے، بالخصوص جبکہ یہ حضرات ہیں ہی صدیقین یا شہداء سے یا صالحین۔ وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، یعنی تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے اور اسے ہم ضرور پورا کریں گے۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں زبور سے وہ تمام کتابیں مراد ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زبور سے وہ آسمانی کتاب مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور ذکر سے مراد تورات ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تورات میں لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا۔
ان الارض يرثها عبادي الصالحون،
کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔
ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین،
ترجمہ، بے شک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کے لیے کافی سامان ہے۔
ان فی ھذا لبلاغا،
بے شک اس قرآن میں کافی سامان ہے، یعنی قرآن کریم مومن عبادت گزاروں کو ہدایت اور رہبری کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اسے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تفہیم کے ماتحت سمجھا جائے۔ محض عقل سے سمجھنا کافی نہیں، اور جو اس کی پیروی کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ مراد کو پہنچے اور جنت پائے گا۔ عبادت کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ایک قول یہ ہے کہ امت محمدیہ مراد ہے جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت ہے، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن و کافر کے لیے رحمت ہے، حیوانات نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہے، الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اسے زمین میں دھسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عالم ماں سوائے اللہ کو کہتے ہیں جس میں انبیاء ملائکہ سب داخل ہیں، تو لا جرم یعنی لازمی طور پر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرا مند و فیضیاب۔ اس لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین تصریحاً فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اور فرماتے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور مومنین پر بالخصوص کمال مہربان ہیں، رؤوف رحیم ہیں، ان کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے، ان کی بھلائیوں پر حریص ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم ناطق، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں، تمام آسیوں کی شفاعت کے لیے تو وہ مقرر فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے،
واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات۔
ترجمہ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ آیت،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اور عظمت مصطفیٰ۔ یہ آیت مبارکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں اس سے ثابت ہونے والی دو عظمتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام سے افضل ہوں۔ تفسیر روح البیان میں اکابر بزرگان دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے، خواہ وہ عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، سب کے لیے مطلق، تام، کامل، عام، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو تو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ نمبر دو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں، کیونکہ جو شخص دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و پیروی کرے گا، اسے دونوں جہاں میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا، اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا، اور جو آپ پر ایمان نہ لایا تو وہ دنیا میں آپ کی رحمت کے صدقے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن آخرت میں آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ پا سکے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لوگ کفر، جہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے، اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے، کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے تھے، اور ان کی کتابوں میں بھی تحریف اور تبدیلیوں کی وجہ سے اختلاف رونما ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جب حق کے طلبگار کو کامیابی اور ثواب حاصل کرنے کی طرف کوئی راہ نظر نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا، اور ان کے لیے حلال و حرام کے احکام مقرر فرمائے۔ پھر اس رحمت سے حقیقی فائدہ اسی نے اٹھایا جو حق طلب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر دنیا و آخرت میں کامیابی سے سرفراز ہوا، اور جو ایمان نہ لایا وہ دنیا میں آپ کے صدقے بہت ساری مصیبتوں سے بچ گیا۔ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں فرق، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عین رحمت اور سراپا رحمت ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں فرق ملاحظہ ہو۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتًا مِنَّا، ترجمہ، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ارشاد فرمایا،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ان دونوں کی رحمت میں بڑا عظیم فرق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت ہونے کو حرف من کی قید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور اس کتاب و شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے تک چلا۔ پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا منقطع ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مطلق طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے عالمین پر آپ کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی، دنیا میں کبھی آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا، اور آخرت میں ساری مخلوق، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔
قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
ترجمہ، تم فرماؤ، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ قُلْ، تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے پر کئی دلائل پیش کیے گئے، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کافروں سے فرما دیں کہ معبود کے معاملے میں میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر مسلمان ہو جاؤ۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ،
ترجمہ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو، میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔
فَإِن تَوَلَّوْا،
پھر اگر وہ منہ پھیریں، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پھر اگر وہ کفار اسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں نے تم سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس سے متعلق جاننے میں ہم اور تم برابر ہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر اگر وہ کفار منہ پھیریں اور اسلام نہ لائیں تو آپ ان سے فرما دیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا، میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر اس کے بارے میں خبردار کر دیا ہے، اور رسالت کی تبلیغ کرنے اور نصیحت کرنے میں تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کا جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔
وَإِنْ أَدْرِي،
اور میں نہیں جانتا۔ آیت کے حصے کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے خزائن العرفان میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں درایت کی نفی فرمائی گئی ہے۔ درایت اندازے اور قیاس سے جاننے کو کہتے ہیں، جیسا کہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے مفردات امام راغب میں اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے رد المختار میں ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کے اطلاقات اس پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا،
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ،
ترجمہ، اس سے پہلے نہ تم کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے درایت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر محض اپنی عقل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی۔ اور مطلق علم کی نفی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اسی رکوع کے شروع میں آ چکا ہے،
واقترب الوعد الحق،
یعنی اور سچا وعدہ قریب آ گیا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وعدے کا قریب اور دور ہونا کسی طرح معلوم نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اپنی عقل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جاننے کی نفی ہے۔
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔
ترجمہ، بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ دینا ہے۔
انہ یعلم الجہر من القول،
بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے، یعنی اے کافروں، تم جو بلند آواز سے قرآن مجید کی آیات کو جھٹلاتے اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جو حسد و عداوت تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ تمہیں اس پر جہنم کی دردناک سزا دے گا۔
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ،
اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو، یعنی میں نہیں جانتا کہ شاید دنیا میں عذاب کو مؤخر کرنا تمہاری آزمائش ہو جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق موت کے وقت تک تمہیں فائدہ دینا ہو تاکہ یہ تم پر حجت ہو جائے۔
قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔
ترجمہ، نبی نے عرض کی، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔
قال رب احکم بالحق،
نبی نے عرض کی، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یہاں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میرے اور ان کے درمیان جو مجھے جھٹلاتے ہیں اس طرح حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ چنانچہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جنگ بدر، جنگ احزاب اور جنگ حنین وغیرہ میں کفار مبتلائے عذاب ہوئے۔ آیت کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ کافروں کو وعید بیان کرتے ہوئے فرما دیں کہ ہمارا رب رحمان ہی ہے جس سے شرک و کفر اور بے ایمان کی ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔